بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على السيد أسلم في البيوت صلى الله في كل موجود نقطة داخرة البيوت صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المؤمن الحق بالحق وبالقاص وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المذمومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص سلام حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم رضویہ امام بارگاہ میں شاہ کربلا ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ عظیم شان اور باوقار پچھلے محرم جس میں ماشاءاللہ آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں جذب ایمانی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے ٹرسٹی حضرات کی اور ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جہاد معصوم کے عنوان پر ہماری یہ دوسری تقریب آپ کی سماعت کے لیے آپ کے ذوق ایمانی کے لیے ہدیہ ہے. ان مجالس میں ہمارا محل نظر یہ ہے کہ ملت مسلمہ کو جہاد معصوم کے حوالے سے حقیقت اسلام سے آگاہ کیا جائے اور ان حقائق سے پردہ اٹھایا جائے کہ خداوند عالم نے جہاد کرنے کا اختیار صرف معصوم کو عطا کیا ہے، یعنی جہاد کا حکم صرف معصوم ہی دے سکتا ہے. اس لیے کہ جہاد جب بھی ہوگا فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کی راہ میں ہوگا، اور یہ معصوم جانتا ہے کہ اللہ کی راہ کیا ہوگا، یہ معصوم جانتا ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، سبیل الہی کیا ہے، اللہ کی سبیل کسے کہتے ہیں، اللہ کا راستہ کسے کہتے ہیں. کل کی ابتدائی اور تمہیدی مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے. اجدان محترم، کیا یہ امر چونکا دینے والا نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں رضویہ امام بارگاہ کی اس مرکزی مجلس سے بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہے، بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے، اس ممبر کی دین کا صدقہ سمجھ کر کہہ رہا ہے کہ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت انسانیت کے لیے، ہدایت آدمیت کے لیے. مجھے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آتی. میں بڑی توجہ ادا کرتا ہوں، یہ ایک عجیب سا انتظام ہے کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسی ایک نبی کے ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آتی. کسی نے تلوار کے ذریعے سے عوام کو اسلام کی جانب متوجہ نہیں کیا، کسی نے تلوار کے ذریعے سے عوام کو اللہ کی جانب متوجہ نہیں کیا، کسی نبی نے تلوار کے ذریعے سے
لوگوں کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کریں. کافروں نے تلوار اٹھائی ہے معصوموں کے خلاف, لیکن معصوم نے تلوار نہیں اٹھائی کافروں کے خلاف. دفاع کرنا تلوار اٹھانا نہیں ہے. تلوار میرے محمد والے محمد صاحب. یہ بات میں اطلاع میں عرض کر رہا ہوں. جتنے بھی انبیاء آئے, جتنے بھی مرسلین آئے, ان سب نے ہدایت کی اپنے قول سے, اپنی زبان سے, اپنے علم سے, اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, اپنی شخصیت سے, اپنی سیرت پیش کی ہے. کافروں کی جانب سے ظلم ہوا ہے, کافروں کی جانب سے قتل و غارت کری ہوئی ہے, کافروں کی جانب سے زیادتیاں ہوئی ہیں, لیکن معصوم کی جانب سے کافروں پر تلوار اس لیے نہیں اٹھی کہ اس نے تلوار اٹھائی, اس لیے تلوار نہیں تھی کہ اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اسلام کا کلمہ پڑھے. ہر نبی کا پیغام ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, ہر نبی کا پیغام توحید, ہر رسول کا پیغام توحید. ہر معصوم نے ہر زمانے میں اپنے انوائرمنٹس میں, اپنے حالات میں, اپنے سرکمسٹانسز میں, اس زمانے کی سطح فکر بشر کے اعتبار سے تبلیغ کا حق ادا کیا. سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ کسی نبی نے بھی اپنے مقصد بیشک سے کوتاہی نہیں کی. ہر نبی اپنے مینڈیٹ پر قائم رہا ہے, اپنے مینڈیٹ کو پورا کر کے آیا ہے. اس سے پہلے اس نے دنیا چھوڑی بھی نہیں جب تک اس نے اپنے بھیجنے کا مقصد پورا نہیں کر لیا. خدا مند عالم نے کسی نبی کو اپنی بارگاہ میں واپس نہیں بلایا جب تک اس نے اس کے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کیا, مقصد بیشک کو پورا نہیں کیا. چاہے اس میں آدم ہو, چاہے اس میں نوح ہو, چاہے اس میں شیش ہو, چاہے اس میں انوش ہو, چاہے اس میں ابراہیم ہو, چاہے اس میں اسماعیل ہو, 900 برس بھی اگر گزر گئے تبلیغ اسلام کے لیے, تو معصوم اپنے مقام سے نہیں ہٹا, معصوم اپنے مرکز سے نہیں ہٹا, معصوم اپنے منصب ہدایت سے نہیں ہٹا. جناب نوح وہ نبی ہے کہ جن کا نام عبد الغفار تاریخوں نے لکھا کہ ان کا نام نوح نہیں تھا, عبد الغفار ان کا نام تھا, لیکن ان کی امت ان پر اتنے مظالم کرتی تھی, اتنے پتھر برسات پڑی, توجہ دوستو, اتنے پتھر برساتی تھی. جس راستے میں معصوم اکیلے مل جاتے تھے, جس راستے میں جناب نوح تنہا مل جاتے تھے, ان کی قوم اکٹھی ہوتی تھی, چوریوں میں پتھر بھر کر معصوم کو سنسار کیا کرتی تھی, معصوم کو پتھر مارا کرتی تھی. تاریخ کے جملے یہ ہے کہ اتنے پتھر پڑتے تھے جناب نوح پر کہ جناب نوح ان پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے. میں اس تمہید پر توجہ, اور یہاں سے میں آپ کی ذہنی آمادگی کا امتحان بھی لوں گا اپنے نوجوان دوستوں کی, پھر آپ اشارے کی زبان کو کس حد تک سمجھیں گے اور کہاں تک میرا ساتھ دیں گے. آپ کی توجہ میں چاہوں گا اس جملے پر بڑی خصوصیت کے ساتھ. جناب نوح وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے 900 برس تبلیغ کی, اور نام تھا ان کا عبد الغفار, لیکن اتنا امت نے مظالم کیا, اتنے پتھر مارے, اتنا سنسار کیا کہ جناب نوح زندگی بھر, بڑی توجہ دوستو, زندگی بھر اپنی امت کے مظالم کے نوحے پڑھتے رہے, اور خدا کو ظالموں کے خلاف مظلوم کا نوحہ پڑھنا اتنا پسند آیا کہ خدا نے نوح کو عبد الغفار کے نام سے مخاطب ہی نہیں کیا, نام ہی نوح رکھ دیا. نہیں ایسے نہیں کر دوستو, یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے, اس سے سرسری نہیں گزریں گے ہم, اس پر تو ہم سارے بچے کی توجہ چاہیں گے, اس لیے کہ چلتے چلتے ابتدا میں بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا. جناب نوح کا نوحہ پڑھنا خدا کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے انہیں خطاب ہی نوح کہہ کر دیا, خطاب ہی ان کا نوح کیا, ان کو عبد الغفار کے نام سے نہیں پکارا. کیوں کہ جناب نوح ظالموں کے مظالم کے خلاف نوحہ پڑھا کرتے تھے, تو ظالموں کے ظلم پر نوحہ پڑھنا مظلوم کی جانب میں بدعت نہیں ہے, سنت انبیاء. بلند کرنا, ظالموں کے ظلم کو آشکار کرنا, یہ بدعت نہیں ہے, یہ سنت انبیاء ہے. خدا رب عالم نے ان کے دوہے پڑھنے کی ادا کو پسند کیا تو نوح کہا. امت اتنے مظالم کرتی تھی, امت پر امت اتنے مظالم کرتی تھی کہ جب بھی گزرتے تھے الہ کلمۃ الحق کرتے ہوئے کافر پتھر مارتے تھے. کافروں کی عادت ہی یہ ہے, کافروں کی عادت ہی یہ ہے, مشرکوں کی عادت ہی یہ ہے کہ جب وہ علم کا جواب علم سے نہ لا سکے تو مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں. اب جو ہے نا کرا ہوا میرے بابا جانا یہ کافروں کا مزاج ہے, یہ کافروں کی عادت ہے, اس لیے کہ علم کا جواب تو علم سے نہ الحمدللہ. لیکن جہاں علم ہوتا ہے وہاں پتھر مارنے کی ضرورت ہی نہیں, اس لیے کہ علم جو ہے ہمیشہ لڑائی جھگڑا فساد وہ کرے گا جہاں جہل ہوگا. اور الحمدللہ ہم شیعہ حضرت کرا کسی ابو جہل کے ماننے والے نہیں ہیں, باب علم کے پجاری ہیں. دروازہ علم سے وابستہ سارا دینے والا گزرنا اتنا میں جناب نوح سے اسی لیے چلا ہوں کہ آخر تک آئیں گے اور پھر انشاءاللہ چوتھی پانچویں مجلس میں ہم نتیجے پر پہنچیں گے کہ پھر ہمارے معصومین نے کس کس انداز سے جہاد کیا, پھر اس کی حیثیت کیا ہے, پھر وہ واقعات صحیح سمجھ میں آئیں گے. ذرا سا ہمیں یہ تین مجلسوں میں ذہنی امتحان سے گزرنا ہے, اور آپ حضرات کو اس سلسلے میں ماشاءاللہ آپ جیسے تعاون کر رہے ہیں ذرا سی توجہات مجھے آپ کی درکار ہوں گی. جناب نوح اعلائے کلمۃ الحق کرتے تھے, کافروں میں پتھر مارتے تھے, اتنا اب ایک جملہ پھر کہہ رہا ہوں دوستو, اتنے پتھر مارتے تھے کہ علماء نے لکھا, قصص الانبیاء والوں نے لکھا کہ جناب نوح ان پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے. اب کہوں جملہ سنیں گے آپ سمجھیں گے بھی, ان پتھروں میں چھپ جاتے تھے. اور جب نبی پتھروں میں چھپ جاتے تھے نا تو کافر یہ سمجھتے تھے کہ نبی مر گیا. اچھا ایسے سمجھنا تھا, پھر میں نے بیکار کہا بھی میں نے دیکھے دیکھے دوستوں, ہم بھی تو انشاءاللہ اسی مولا کے ماننے والے ہیں جس کے آپ ماننے والے ہیں. دیکھیں آپ ہم ابھی سارے مجمع کو سمجھائیں گے یہ بات. جب جناب نوح پتھر کھا کھا کر پتھروں میں چھپ جاتے تھے تو کافر یہ سمجھ کر بھاگ جاتے تھے کہ نبی مر گیا. یہ کافروں کی عادت ہے جو نبی کو مردہ سمجھتے ہیں, یہ کافروں کی عادت ہے. سلام تیرے بابا جی بلند محمد. یعنی کافروں کی عادت یہ ہے کہ اگر نبی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے, اگر نبی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے, یعنی میرے مولا ذرا ساری میں بیدار کر دے, کافروں کی عادت یہ ہے, کافروں کا مزاج یہ ہے کہ اگر نبی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے, وہ پتھروں میں چھپ جائے یا کسی گڑھے میں گر جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی مر گیا. اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسولی نمانی نے جملہ کیا لکھا کہ پیغمبر اسلام جب جنگ احد میں کافروں کی تیر بارانی اور ان کی سنساری کی وجہ سے ایک گڑھے میں گر گئے اور مسلمانوں کو نظر چار چار دیکھے, مسلمانوں کو نظر نہیں آئے تو شیطان نے بھی ایک آواز آسمان میں بلند کر دی. شیطان نے ایک آواز آسمان میں بلند کی اور اس کی گواہی مسلمانوں کے سارے لشکر نے دی. جب جنگ احد علی کی بہت توجہ دوستو, علی کی ذوالفقار کے صدقے میں محدث دہلوی نے بھی لکھا, شبلی نمانی نے بھی لکھا, علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جب ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی, ڈرے ہوئے لوگ جب واپس آ گئے, پیغمبر کو گھر سے نکال لیا گیا تو سردار نے علی کی طرف خطاب کر کے کہا, علی جب سب چلے گئے تھے تم تو نہیں چلے گئے. علی نے کہا یا رسول اللہ آپ بنا بادل ایمان, کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اس جملے پہ بعد میں نہیں ٹھہرے ٹھہرے, اس جملے پہ بعد میں گفتگو کروں گا, پہلے ذرا سا جناب نوح سے ریلیٹ کر دوں اس مزاج کو. آپ دیکھیں جب سب چلے گئے تھے علی تم تو نہیں چلے گئے, علی نے کہا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ پیغمبر مسکرائے, مسکرا کر جانے والے لشکر کو دیکھا, کہا بھائی تم کیوں چلے گئے تھے؟ نہیں توجہ کر رہے نا, ہوا فرما اس پر وہ یہ جملہ میں نے وہی چھوڑ دیا جو علی کا ہے. اس پر تو آج کے مجلس میں انشاءاللہ تاریخی بیٹھ کر لیں گے ہم اس وجہ سے آج فرا بند علی بان. لیکن پہلے اس جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. علی رسول اللہ نے سارے لشکر سے پوچھا بھائی تم کیوں چلے گئے تھے؟ تو سارے لشکر نے دستے ادب باندھ کر کہا کیا رسول اللہ ہم تو لڑ رہے تھے, ہم تو تلواریں چلا رہے تھے ہوا میں, ہم تو یوں سبے الٹ رہے تھے, ہم تو یوں پرے پلٹ رہے تھے, ہم نے تو مہمانہ کو مسمار کر دیا تھا, ہم نے تو قلب لشکر کا دلوں کو توڑ دیا تھا, ہم
تو لڑ رہے تھے بس مولا کیا کرے. اس کمبخت شیطان نے آواز لگا دی, مسلمانوں محمد مر گئے. آپ کو پتا ہے ہمیں تو آپ سے کتنی محبت ہے, ہم تو آپ کے سچے عاشق ہیں. ہمارا دل ٹوٹ گیا جب آپ کے مرنے کی ہمیں خبر سنائی دی, آواز سنائی دی, ہمارا دل ٹوٹ گیا. ہم نے سوچا اب لڑنے سے کیا فائدہ, اب لڑنے سے کیا فائدہ, جب محمد ہی نہیں رہے تو پھر ہمارے لڑنے سے کیا فائدہ. ہم بھی چلے گئے, ہم بھی چلے. شیطان نے کیا کہا تھا, محمد مر گئے, محمد مر گئے. ہم نے یقین کر لیا ہمارا اس میں قصور کیا تھا. نظر آپ نہیں آ رہے تھے, آپ گڑھے میں گرے ہوئے تھے, ہمارے سامنے بھی نہیں تھے, کوئی آواز بھی دے رہا تھا کہ محمد مر گئے. پیغمبر نے پرکھ کر علی سے پوچھا, علی کیا تم نے یہ آواز نہیں سنی تھی؟ بولا میں نے بھی یہ آواز سنی تھی کہ محمد مر گئے, محمد مر گئے. تو علی پھر تم کیوں نہیں گئے؟ تو علی کہتے مولا اپنے اپنے ضرب کی بات ہے, اپنی اپنی شرافت کی بات ہے, اپنے اپنے خون کی بات ہے, اپنے اپنے ایمان کی بات ہے, اپنے اپنے ایمان کی بات ہے, اپنے اپنے استقامت کی بات ہے, اپنے اپنے خاندان کی بات ہے, اپنے اپنے حسب کی بات ہے, اپنے اپنے نسب کی بات ہے, اپنے اپنے وجود کی بات ہے, اپنے اپنے ظہور کی بات ہے, اپنے اپنے استقامت کی بات ہے, اپنے اپنے باپ کے خون کی شرافت کی بات ہے. آواز انہوں نے بھی سنی, خیرو آواز انہوں نے بھی سنی کہ محمد مر گئے, آواز میں نے بھی سنی کہ محمد مر گئے, مگر اپنے اپنے حسب نسب کی بات ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ جب محمد مر گئے تو ہمارے میدان میں رہنے کا کیا فائدہ, لیکن جب میں نے سنا کہ محمد مر گئے تو میرے باپ ابو طالب کی آواز آئی کہ علی جب محمد مر گئے تو تیرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ.
ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا, من پتھوں کا رس برادران و جاران کے اس پہ غنیمت رفتن و حزیمت خوردن چکانے والا. یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے, میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مال غنیمت کے لالچ میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. سرکار میرا تعلق بہت توجہ جانے میں طرف, سرکار میرا تعلق تو آپ سے ہے, مولا میرا آپ سے تعلق ہے, مولا میرا علی کہہ رہے ہیں, علی کہہ رہے ہیں میرا آپ سے تعلق ہے. محدث علوی نے لکھا ہے بھائی اس میں آپ کو چپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم حوالہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جلیل القدر محدث دہلوی نے یہ جملہ لکھا کہ علی نے پیغمبر اسلام سے یہ کہا کہ سرکار من بتوں کا رس, مولا میرا تعلق تو آپ سے ہے, ان جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں, میرا تعلق ہر بیٹا ابھی کوئی نام نہیں, میرا تعلق آپ سے ہے, میرا تعلق آپ سے ہے,
میرا مولا میرا تعلق آپ سے ہے، ان جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں توجہ، ایک بہت بڑا شیعہ مسئلہ حل ہوگا، یہ جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں آپ کو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا راستہ اور ہے، ان کا راستہ اور ہے۔ علی نے جنگ احد میں رسول کے سامنے ہی اپنے راستے کا اعلان کر دیا کہ یا رسول اللہ میرا راستہ وہ ہے جو آپ کا ہے، ان کا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے، ان کا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ اے اکثریت کے پل پر شریعت بل کے نعرے لگانے والوں اور یہ کہنے والوں کہ شریعت بل اکثریت کا ہوگا، اتنی بات تو سوچ لو، ہمارا راستہ تو دنیا سے اسی دن جنگ احد میں علیحدہ ہو گیا تھا جب علی نے پیغمبر کے سامنے کہا تھا میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو ہے نا ادارہ نہ کرا بڑے تری سلا دے محمد والے،
جہاد کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ آخر بادل ایمان، کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ پیغمبر نے کیا کہا، جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ دوستو یہ رسول کے لفظ ہیں، تاریخ کا مورخ کچھ بھی بہانے تلاش کرتا رہے، جب پیغمبر نے کہہ دیا نا کہ سب چلے گئے تھے تو پھر سب چلے گئے تھے، ایکسیپشن۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا کہ جب سب چلے گئے تو تم نہیں گئے، جب سب چلے گئے تھے تو پھر سب چلے گئے، پھر وہی نہیں گیا تھا جس سے پوچھ رہے تھے۔ جب سب چلے گئے تھے تو پھر سب چلے گئے، جس سے وہ نہیں گیا تھا جس سے پیغمبر سوال کر رہے تھے، جس سے پیغمبر پوچھ رہے تھے۔ اعزاز محترم، پوری توجہ، قرآن کی آیت اس قول مولا کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں، پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے اس تاریخی اجتماع کو۔ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ آگ بھرا بادل ایمان، کیا آپ کو چھوڑ کر، آپ کو تنہا چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر فوراً جنگ احد میں جبریل امین سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں 30ویں اور 31ویں آیتیں لے کر نازل ہوئے، آیت شروع یہاں سے ہوئی، ابھی کل ان کل تم کو حکم اللہ مت تب ہونی تم سنو تم اللہ ہو غفور الرحیم۔ حبیب ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اور جب تم میرا اتباع کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، تم سے محبت بھی کرنے لگے گا۔ یہ 30ویں آیت ہے، 31ویں آیت میں علی کے قول کی تصدیق نازل ہوئی۔ حبیب ان سے کہو قل اطیع اللہ رسول فائن تمنو فن کو حکم کا فرید۔ حبیب ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اور میرے حبیب فائن تمنو جس نے تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بہت توجہ، بہت توجہ، ابھی آیت کا ترجمہ ہے، اس کا نتیجہ میں ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حبیب ان سے کہو اللہ کو، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، فائن تمنو تولو پشت دکھانا، منہ پھیرنا، حکم عدولی کرنا، روگردانی کرنا، حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ علی نے کیا کہا، کیا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ آیت نے کیا کہا، رسول جس نے تجھے پوچھ دکھائی وہ یقیناً کافر ہو گیا۔ اب آپ سمجھے معصوم کسے کہتے ہیں، معصوم محمد کے رشتہ دار کو نہیں کہتے، معصوم محمد کے بھائی کو نہیں کہتے، معصوم محمد کے داماد کو نہیں کہتے، معصوم فاطمہ کے شوہر کو نہیں کہتے، معصوم صرف حسنین کے بابا کو نہیں کہتے، معصوم اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جب عرش سے پلٹے تو قرآن کی آیت بن جائے۔ لیکن آخری آدمی تک پوری طاقت اور توانائی سے یک زبان ہو کر نعرہ حیدری، اتنی ہی بڑے سلام دینے کا محمد علی۔ معصوم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ
قرآن کا مقدر بن جاتا ہے، قرآن کی تقدیر بن جاتا ہے معصوم کی زبان سے. ہم انشاءاللہ معصوم کی تعریف آئندہ مجالس میں عرض کریں گے آپ کی خدمت پہ. معصوم کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ قرآن کی آیت بنے، اسے معصوم کہتے ہیں. مسلمان اسے کہتے ہیں جو قرآن کے مطابق عمل کرے. معصوم اسے کہتے ہیں قرآن جس کے مطابق نازل ہو. نہیں آپ نے اس وقت کا نظر کیا. مسلمان اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیتوں کے مطابق عمل کرے. معصوم اسے کہتے ہیں جس کے عمل کے نتیجے میں قرآن نازل ہو. یعنی قرآن نہیں، ابھی پھر غور کریں، مسلمان رکا رہے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، بیشک کے 7 سال تک مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ ابھی آیت نازل نہیں ہوئی. جب تک اقیم الصلاۃ کی آیت نازل نہیں ہوئی مسلمان نے نماز نہیں پڑھی. آیت کے انتظار میں مسلمان کا عمل رہا نہ.
لیکن اس فرق کو محسوس کریں انسان محترم، آیت کے انتظار میں مسلمان بیٹھے رہے اور آیت نازل ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ سکے اس لیے کہ اقیم الصلاۃ کو سمجھ ہی نہیں سکے. معصوم نے بتایا اقیم الصلاۃ کے معنی کیا ہے. پیغمبر کھڑے ہوئے، مسلمان کھڑے ہوئے. پیغمبر رکوع میں گئے، مسلمان رکوع میں گئے. پیغمبر سجدے میں گئے، مسلمان سجدے میں گئے. پیغمبر کو دیکھتے رہے، عمل ہوتا رہا. تو مسلمان معصوم کا بھی محتاج، قرآن کی آیت کا بھی محتاج. اب ایک جملہ سن لیں دوستو، نماز کا جب تک حکم نہیں آیا مسلمان خاموش، روزے کا جب تک حکم نہیں آیا مسلمان خاموش. مسلمان کا عمل رکا رہا آیت کے انتظار میں، اسے کہتے ہیں مسلمان. جو آیتوں کے انتظار میں رکا رہے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور آیتیں جس کے انتظار میں رکی رہے. علی علی علی. اچھا میں مثالیں دوں، کچھ آیتیں پیش کروں، کیا کروں، دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہوتی، تفصیل میں جانے سے گریز کرتا ہوں. لیکن اس مسئلے پر اب میں ذرا سی وضاحت تو ضرور کروں گا تاکہ بات کریں نوجوان دوستوں جو اتنی محبت سے، اتنی چاہ سے، ماشاءاللہ اتنی دور دور سے آ رہے ہیں، اتنے عظیم الشان انداز میں یہاں بیٹھے ہیں، ذکر مولا ہو رہا ہے. تو پھر مجھے یہ جملہ ضرور کہنے دیں اذان محترم، مسلمان اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیت کے مطابق زندگی بسر کرے. معصوم اسے کہتے ہیں جس کے عمل کے مطابق قرآن نازل ہو.
دوستو انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آپ کو بالکل بیدار ہو کے سننا ہے، میں اس کی تشریح نہیں کروں گا. بتحقیق اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، حالت پر وہ احسان دراز دی رضی امام بارگاہ کے اس تاریخی اجتماع سے چیلنج کر کے مفسرین سے پوچھ رہا ہے، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی یا علی نے زکات پہلے دی تھی. سارے مسلمان متفقہ طور پر یہی کہیں گے نا کہ آیت بعد میں نازل ہوئی، علی نے زکات پہلے دی. علی اگر زکات نہ دیتے آیت رکی رہتی. بھائی آیت تو ہمیشہ سے تھی، لوہے محفوظ پر انتظار کر رہی تھی کہ کوئی معصوم مجھے اذن نزول دو تو نازل ہوں. میں اس سے زیادہ خوبصورت جملہ اور کیا کہوں. قرآن کو فوری طور پر تو نہیں بنتا تھا نا، قرآن تو سارا کا سارا لوح محفوظ پر ازل سے محفوظ ہے. انتظار کرتی تھی آیت کہ معصوم اجازت دے تو میں نازل ہوں. اچھا نہیں، بمن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اور لوگوں میں پورے مجمع کی توجہ، لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اللہ کی مرضی کے عوض. مفسرین مجھے بتائیں کہ یہ آیہ من یشری پہلے نازل ہوئی یا علی بستر پہ پہلے سوئے. علی بستر پہ سوئے پہلے یا آیت پہلے نازل ہوئی؟ تو جواب یہی آئے گا نا، علی پہلے بستر پہ سوئے، نفس بیچا تو آیت نازل ہوئی نا.
یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. حبیب سورہ مبارک کے بعد میں ارشاد ہوا, حبیب کافر یہ کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہے, کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے, یہ تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے, ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے, ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے کل کتاب کا علم ادا کیا. مجھے بتاؤ یہ آیت پہلے نازل ہوئی یا علی نے دعوت ذوالنشیرہ میں نبوت کی گواہی پہلے دی؟
تو ہے ہاں تاریخی جواب. تو نہیں گئے, میں یہاں سے ایک نتیجہ دوں گا آپ کی خدمت میں. یہ مسلسل جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں اس کا ایک نتیجہ خوبصورت آئے گا. مجھے بتائے ملت مسلمہ کہ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور ایسے بھی ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. سورہ دہر کی آیتیں پہلے نازل ہوئی یا اہل بیت نے مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا پہلے کھلایا؟ تو جواب کیا آئے گا جان محترم, جواب کیا آئے گا؟ جواب یہی آئے گا کہ کھانا پہلے کھلایا, آیتیں بعد میں نازل ہوئی. قرآن پڑھتے چلے جائیے, 300 آیتیں علماء نے لکھی ہیں قرآن میں ایسی ہیں کہ جو صرف اہل بیت کے عمل کے نتیجے میں نازل ہوئی ہے. جو اہل بیت, توجہ دوستو, جو اہل بیت کے اور کون ہیں یہ اہل بیت؟ کہ وہ ہیں وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, جو کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو, مسکین کو, اسیر کو, عَلَى حُبِّهِ اس کی محبت میں, اور صرف کھانا ہی نہیں کھلاتے بلکہ جب یتیم مسکین اور اسیر کھانا کھانے کے بعد ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, تم ہمارا شکریہ ادا نہ کرو, ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں, ہمیں تم سے نہ اس کی کوئی جزا. ایسے بے نیاز معصوم اتنا بے نیاز ہوتا ہے. اب یہاں سے میں بتاؤں گا جہاد کی وہ قسم جو میں نے جس کا اعلان کل کیا تھا. اتنی تمہید کے بعد یہ ساری زحمت اسی لیے دی تھی آپ کو, ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. لا نورید منکم جزاء ولا شکورا, نو تھینکس, نو اپریسیشن, نو ایڈمائریشن. یہ جو ہم نے ثقافت کی ہے ناٹ ٹو بی ایڈمائرڈ, ناٹ ٹو بی اپریشیٹڈ, اس لیے نہیں کہ تم ہمیں اپریشیٹ کرو, اس لیے نہیں کہ تم ہمارے ممنون احسان ہو جاؤ. کسی کو اپنے احسان مندی کے بوجھ تلے دبانے سے ثقافت کرنا اور بات ہے. سائل کو احساس احسان بھی نہ ہونے دینا بھی اور سلوات دے رہے محمد عالم بھائی ہمشد رنجی صاحب شاہ جی دیکھیں صاحب یہ یار بھائی دیکھیں ادھر جو میں جملہ آغاز کر رہا ہوں اس پر آپ توجہ فرمائیں. یہ ایک وہ تاریخی حقیقت ہے دوستو, سارے علماء نے متفقہ طور پر لکھا جہاد کی پہلی قسم بیان کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا 17 قسمیں ہیں لیکن معصوم کا جہاد ہوتا کیا ہے اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں. سارے علماء نے لکھا کہ شہزاد علیل ہوئے, حسنین بیمار ہوئے, جناب فضا نے مشورہ دیا کنجر جنے پاک کو, منت مانتے ہیں میں قربان ہو جاؤں, منت مانتے ہیں یا رسول اللہ, منت مانتے ہیں شہزادے اچھے ہو گئے تو ہم منتی روزے رکھیں گے, 3 روزے رکھیں گے. فضا کا مشورہ قبول کیا گیا, منت مانی گئی, حسنین اچھے ہوئے, منت پوری کرنے کے لیے روزے رکھے گئے. آپ نے غور ہی نہیں کیا, اب تو منتوں کے دن آ رہے ہیں, منت کی کڑیاں بھی پہنیں گے, نیازیں بھی ہوگی, قاضی کی حاضری بھی ہوگی, آپ نیازیں بھی دلائیں گے, نظریں بھی دلائیں گے, بڑے بڑے مخالفین فتوے نکالیں گے. لاؤ قرآن مجید کی سورہ دہر کے مقابلے میں ان سارے فتوا بازوں کو. اے جناب فضا, اما فضا, ہماری مائیں تجھ پر قربان کہ تُو نے رسول اللہ کو منت ماننے کا مشورہ دے کر ہم شیعوں کو مولویوں کے فتوے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اگر منت ماننا حاجت پوری کرنے کے لیے منت ماننا بدعت ہوتا تو رسول کبھی منت ماننے کی اجازت نہ دیتے. بھائی آخری تک سارے آدمی دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی سے
سکنے محمد آمد.
یہ مجمع تو اتنا خوبصورت ہے اور یہاں مجلس اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے مسلسل پڑھتا رہوں, لیکن وقت میرے پیروں میں نہیں بھائی, وقت میرے پیروں میں اتنی زنجیریں ڈالتا ہے. مسلسل مجالس ہیں, لیکن ذرا سا میں آپ کی توجہ انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا. ایک مرحلے پر آپ توجہ فرما لیں. حسین اچھے ہوئے, منت مانی گئی, منت پوری ہوئی, اہل بیت نے روزہ رکھے, فضا سمے روزہ رکھا, باقی آپ کو سنا ہوا ہے. نتیجہ ایک جملے میں دے رہا ہوں. خدا بندے عالم نے اہل بیت کے اس عمل کو قصیدہ بنا کے قرآن میں رکھ دیا. اہل بیت نے روزہ رکھا, افطار کا وقت ہوا, دسترخوان سجا, پنج دن بیٹھے روزہ افطار کرنے کے لیے. مسکین آیا, آواز دی, اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائیں, ساحل کو دے دی. اب غور نہیں کیا میں تو سارے اپنے عنوان پر گفتگو کر گیا اس جملے میں. اپنے حصے کی روٹی اپنے منہ کا نوالا, سارے دن کے بھوکے پیاسے ہیں, لیکن سائل آ گیا, سائل آ گیا, سائل کو وہ روٹیاں دے دی, خود نمک کے پانی سے روزہ افطار کر لیا. یہ ہے جہاد دل نفس. اعلیٰ ترین, اعلیٰ ترین, اعلیٰ ترین سلام میری بابا نے بڑا. افضل ترین جہاد یہ ہے, یہ ہے معصوم کا جہاد. اپنے حصے کی روٹی دی, لیکن منت تو پوری کرنا ہے. اگلے دن پھر روزہ رکھا, پھر افطار کا وقت آیا, پھر یتیم آیا, پھر اپنے حصے کی روٹی دی, پھر جہاد پر نفس کیا. تیسرے دن پھر روزہ رکھا, پھر اسیر آیا. دیکھیں میں فضائل میں دل بھر کے آ رہا ہے میرا, اس لیے کہ مجلس اس کیف پر جا رہی ہے. اس وقت اتنی منظوری کی مجلس ہے, بازی کے حلق کے نیچے کسی میں محسوس کر رہا ہوں اور آپ بھی یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے. اس جملے پر توجہ مولا سلامت رکھے ہمارے ان منتظمین کو, ہمارے ٹرسٹی حضرات کو. اتنی خوبصورت انداز میں مجلس عشر محرم کی سجائی ہے, مولا انہیں ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ایک جملے میں میں پورے مجلس کو سمیٹ لوں گا. دیدار محترم, اگر آپ نے توجہ فرما دی, تیسرے دن پھر روزہ رکھا, اسی آیا, پھر اپنے حصے کی روٹی اٹھائی, پھر الحمدللہ کہا, تیسرے دن جو دست فاطمہ صحرا سے بنی ہوئی روٹیاں بارگاہ عدالت الہی میں پہنچی نا, رحمت الہی کے سمندر میں تغیانیاں آ گئی. جبریل ان روٹیوں کا صلہ قرآن کی ایک آیت نہیں ہے, تین روٹیاں دی ہیں, تیس آیتیں بھیجو. اہل بیت کی خیرات کی ہوئی تین روٹیوں کا صلہ قرآن کی تیس آیتیں ہیں. اہل بیت کی خیرات کی ہوئی تین روٹیاں قرآن کی تیس آیتوں کے برابر. اہل بیت تیس آیتوں کے برابر نہیں, ان کی روٹیاں, روٹیاں بھی ان کی اپنے کھانے والی نہیں, جو یہ خیرات کر دے. کیا سن رہے ہیں سروا دینا بابا جب بہت شکر گزار ہوں دوستو آپ کی توجہات پر. تیس آیتیں نازل کی, ان تین روٹیوں کے عوض جو خیرات کی گئی. میں صرف آخر میں ایک جملہ کہہ کر مجلس کو ملتوی کروں گا دوستو, اور یہ تاریخی جملہ ہوگا. علماء اس سے سرسری گزر گئے, میں بھی اس سے اکثر سرسری گزرتا رہا, لیکن مجھے مولانا مودودی کا ایک مقالہ میری نظر سے گزرا. انہوں نے سورہ دہر پر گفتگو کرتے ہوئے, دیکھیے ہم صدی نہیں ہیں اس لیے کہ باب علم کے ماننے والے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ مذہب شیعہ کی تعریف ہے. سلام دریا بابا نے بلا محمد, دیکھے نتیجہ. اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ, جی بہت خوبصورت بات کہی. سورہ دہر پر گفتگو کرتے کرتے سب آنا, منت بھی مانی تھی, پھر سارے مشورہ بھی دیا تھا, سائل بھی آیا تھا, مسکین بھی آیا تھا, یتیم بھی آیا تھا, اسیر بھی آیا تھا, اور اس میں پنجتن کے علاوہ کوئی شریک بھی نہیں ہے جناب فضا کے علاوہ. یہ سب کچھ مولانا مودودی لکھتے لکھتے کہتے ہیں, مگر مجھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے مسکین, یتیم اور اسیر کا آنا یہ بتاتا ہے کہ یہ روٹیاں مانگنے والے کوئی پروفیشنل بیگرز نہیں تھے, کوئی پیشہ ور فقیر نہیں تھے. یہ مولانا نے اس میں استدلال کیا کہ یہ جتنے سسٹمیٹک وے میں آئے ہیں, جتنے انداز سے یہ آئے ہیں,
خاص وقت سے آئے ہیں. لگتا ہے کہ یہ مکہ مدینے کے کوئی عادی قسم کے فقیر نہیں تھے, اس لیے کہ فقیروں کی تو یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک دروازے پر آئیں اور بس وہیں سے روٹی لے کر چلے جائیں پھر کسی دروازے پہ نظر آئیں. کوئی نعرہ نہیں, ابھی بالکل کوئی نعرہ, ماشاء اللہ بہت سارے آپ پر کریے, نعرہ آئے گا انشاءاللہ اس جملے کے خاتمے پر اور نتیجے پر, اور وہ تاریخی نعرہ ہوگا مجھے امام بارگاہ کا. اس لیے پورے سکون سے آپ اس جملے کو سنیں اور یہاں سے اس کا علم لے کر جائیں اس بارگاہ سے نوجوان, تو پھر کچھ ہماری محنت بھی وصول ہوگی. اعزاز محترم, مولانا کہتے ہیں کہ یہ ان کا آنا بتاتا ہے کہ یہ کوئی فقیر نہیں تھے, اس لیے کہ ایک ہی دروازے پر دیکھے گئے اور دن میں ایک ہی مرتبہ دیکھے گئے اور خاص افطار کے وقت ہی دیکھے گئے اور صرف تین دن ہی آئے. بھائی دیکھیں غور کریں, بھائی مانگنے والے کو کیا پتا کہ آج منت ہی روزہ ہے, رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا جو 30 دن آتے ہیں, اور رمضان کا مہینہ ہوتا تو 30 دن آنا چاہیے نا, 3 دن آئے, 3 دن آئے, انہیں کیا پتا کہ 3 دن کی منت مانی تقدیروں کو. یہ تو گھر میں ہے بندہ, اس کو کوئی ایڈورٹائزمنٹ تو نہیں کیا گیا, تو پبلسٹی تو نہیں ہوئی اس کی, یہ تو اہل بیت کا اور اللہ کا معاملہ ہے. مولانا نے بڑی عمدہ فکر دی ہے, کہتے ہیں بھائی یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ نے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فقیر نہیں تھے, پھر فوراً ہی کہتے ہیں مجھے ان کا آنا مسکین یتیم اور اسیر کا, جبکہ بات دیگر آنا یہ بتاتا ہے کہ یہ مکہ مدینے کے پیشہ ور فقیر نہیں تھے, بلکہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو در بتول پر فقیر بنا کے بھیجا تھا. سمجھتے جائیں سمجھتے جائیں, نعرہ نہیں نعرہ نہیں, جواب آئے گا بڑا تاریخی, یہ مولانا کے جملے ہیں, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا. میں نے جب یہ جملہ سنا مجھے حیرانی ہوئی, میں نے کہا پروردگار تیرے فرشتوں کو کب بھوک لگتی ہے جو تم نے روٹیاں لینے کے لیے بھیج دیا, انہیں کیا ضرورت تھی روٹی کی. اور پھر دوسرے فرشتے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے تو آتے نہیں ہیں, اللہ ہی بھیجتا ہے. دوستو میں تو گفتگو مکمل کر گیا, اللہ ہی بھیجتا ہے فرشتے, بھائی فقیر کا کیا ہے. مولانا آپ نے تو ہماری مشکل آسان کر دی, ہم تو سمجھتے تھے یہ فقیر آئے تھے, مسکین اور یتیم اور اسیر آئے تھے, تو اگر ہم کو استدلال بھی کرتے تو مولوی یہی کہہ دیتا نا, بھائی فقیروں کا کیا ہے, فقیروں کو کیا پتا کہ شریعت کیا ہے اور بدعت کیا ہے, فتوا کیا ہے, کس سے مانگنا ہے کس سے نہیں مانگنا ہے, کس سے رزق لینا ہے کس سے رزق نہیں لینا ہے. فقیروں کو تو مانگنے سے غرض ہوا کرتی ہے, لیکن مولانا آپ نے یہ کہہ کر اور استدلال سے یہ کہہ کر کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا, اس بات پر وہ نے تصدیق سب کر دی, ہمارا سرحد علم کر دیا کہ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے, تو فقیروں کو پتا نہ ہو, فرشتوں کو تو علم ہوتا ہے کہ کس سے مانگنا چاہیے, کب مانگنا چاہیے, کس دروازے سے مانگنا چاہیے. اور پھر اللہ نے بھیجا تھا, فرشتہ بغیر اجازت کے کسی دروازے پر آ نہیں سکتا, بغیر اجازت کے کسی دروازے پر آ نہیں سکتا. پروردگار تو خود راضی کے حقیقی ہے, تو نے فرشتوں کو درے پنجے تل پہ بھیک مانگنے کیوں بھیجا, تو جواب یہی آئے گا, تم مشیت کی تدبر کو کیا سمجھو, مشیت کی نگاہیں حال کے آئینے میں 1411 ہجری کے منافقوں کے فتووں کو دیکھ رہی تھی, یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد کے اشتہاروں سے دیواروں کو گالا کر دیں گے. ہم انہیں بتانا چاہتے تھے کہ رازق ہم ہیں مگر رزق ملتا ہے درے علی سے. رات کے 1 بجے تک 7:40 کے وقفے کے بغیر بھی پڑھنا, یہ سب سے بڑا اعجاز ہے اس صاحب منبر کا, یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور پھر جس انداز سے میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں, لیکن ایک جملہ تو عرض کروں گا, اعزاز محترم میں پی سی ایس سوسائٹی میں ہمارے شادی گواہ ہیں, یہی باتیں پڑھ رہا تھا 2-3 سال پہلے کی بات ہے, جب میں نے کہا نا یہ مولانا مودودی کا جملہ کہ فرشتے آئے تھے روٹیاں لینے کے لیے, فرشتے آئے تھے روٹیاں لینے کے لیے, تو ہمارے ایک بزرگ دوست آصف حسین ان کا نام تھا, شاعر تھے مرحوم ہو گئے ہیں, انہوں نے مجھے مجلس میں روک کر کہا مولانا بہت خوبصورت بات کہی ہے, میرے ذہن میں ابھی ایک شعر آیا ہے, میں سے پیش کرنا چاہتا ہوں, مائک مجھے دے دے, میں منبر پہ بیٹھا رہا. انہوں نے بے ساختہ کہا کہ علی کے در سے فرشتوں نے پورے مجمع کی طرح, جو بھائی آپ کو آپ کی اس تشریف آوری پر جتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں نا,
اور رضویہ ٹرسٹ کی جانب سے اپنی جانب سے دو محرم کو اپنی ماں بہنوں کو بھائیوں کو جوانوں کو بزرگوں کو تاریخی تحفہ دینا چاہتا ہوں معرفت آل محمد کا. آپ میری پوری تقریر پر داد نہ دیں مجھے افسوس نہیں ہوگا مگر خدا کے لیے یہ شعر سن لینا کہ جو عاشق حسین نے کہا اور یہ شعر کوئی عاشق حسین ہی کہہ سکتا ہے کہ ساختہ کہا فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں اکثر.
نہیں دوستو ایسے نہیں, آپ کو آسمان پہ جا کے سننا ہوگا یہ شعر.
فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں اکثر زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان والے.
اکثر زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان والے. معصوم اسے کہتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر حاملان عرش الہی کو رزق عطا کرے. معصوم اسے کہتے ہیں جو اپنے منہ کا نوالا نکال کر کسی بھوکے کو کھلا دے اور پھر کہے کہ لا نرید منکم جلال ولا شکورا, ہم تم سے اس کی کوئی جلا نہیں چاہتے, تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے. معصوم اپنے لیے بچا کر نہیں رکھتا, معصوم اپنے لیے بچا کر نہیں رکھتا. بڑے سے بڑا سخی بھی اپنی دولت ساری بھی لٹا دے گا تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بچائے گا. لیکن معصوم کا جہاد بن نفس یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے دشمن کے 1000 سپاہیوں کو دیکھے کہ وہ پیاسے ہیں, پہنچے گا 1000 سپاہیوں کو دیکھے کہ وہ پیاسے ہیں تو کہے عباس ساقی کوثر کے بیٹے ہو, اس صحرا میں پانی کا کوثر بہا دو. مولا سفر طویل ہے, 44 چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں, 64 خواتین آپ کے ساتھ ہیں, بہت لمبا سفر ہے, گرمی کا موسم ہے. عباس تم ساقی کوثر کے بیٹے ہو, دیکھ نہیں رہے ہر کا لشکر پیاسا ہے, دیکھو اس کے گھوڑوں کی زبانیں بھی منہ سے باہر آئی ہوئی ہیں. عباس مشکوں کے دہانے کھول دو. میرے لال سخی نے حکم دیا, سخی کے بیٹے نے مشکوں کے دہانے کھول دیے. 1000 لشکر کو حسین نے صحرا میں سیراب کیا اور یہ کہتے ہوئے سیراب کیا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اور ہمارا شکریہ ادا نہ کرنا یہ ہماری عادت ہے, یہ جہاد معصوم ہے. دیکھا آپ نے, حسین نے تلوار کے ذریعے حر کو نہیں بلایا, معصوم کا جہاد حر یہ ہماری عادت ہے. مولا بچوں کے لیے تو کچھ بچا لے. کہا نے دوستوں اتنا پانی تھا حسین کے لشکر میں کہ ہر کے 1000 پیاسوں نے پانی پیا. عباس کہتے ہیں مولا پانی بچ گیا. کہا ہر کے گھوڑوں کے سوموں پر پانی ڈال, بڑے دور کا سفر کر کے آ رہے ہیں, مجھے کچھ پانی یاد آ رہے ہیں دوستوں, میں تو اسی لیے رو رہا ہوں. جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بھیا پانی ہر کے گھوڑوں کے سموں پر ڈال دو. عباس اور علی اکبر نے ہر کے گھوڑوں کے سموں پہ پانی ڈال دیا, گھوڑوں کے سموں پہ پانی ڈالا. اداداروں بس اس سے اندازہ کر لے, یہ وہ تھا جہاد نفس حسین نے کربلا سے پہلے کیا. پانی کب پلایا تھا, نتیجہ 9 محرم کو آیا. معصوم اس طرح سے ہدایت کرتا ہے, خدا کی قسم پانی کی بوند بوند کو ترسا ہے اہل بیت کا گھرانہ 7 محرم کو, لیکن کسی ارباب مقاتل کی روایت میں نہیں لکھا ہوا کہ حسین نے 1 مرتبہ بھی ہر کو آواز دے کر کہا ہر کل میں نے تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا, تو میرے بچوں کو پانی پلا دے. یہ سخی کی شان نہیں ہے کہ احسان کر کے جتائے. جزاک اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے,
ادادارو پھر اگر جملہ سننا چاہتے ہو تو پھر یہ جملہ سن لو. اگر مولا نے مجھے طاقت دی میں دو چار منٹ کی زحمت آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں دو چار منٹ کی زحمت. بی بی زینب کہہ رہی ہیں بھیا بھیا یزید کے لشکر میں اضافہ ہو رہا ہے, ہماری طرف کوئی نہیں آ رہا, کیا ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے, کیا ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے؟ علی کہتے ہیں, علی کا بیٹا کہتا ہے زینب ہوتے ہیں بے اصولوں میں کچھ با اصول بھی, کانٹوں کی گود میں نکل آتے ہیں پھول بھی. ادھر حسین نے بہن کو تسلی دی, ادھر شب عاشور تمام ہوئی, اور نے صبح کے وقت اپنے غلام کو بلایا, وضو کے لیے پانی منگایا, پانی کے وضو کا پانی چلو میں ڈالا, ابھی چلو میں لے کر وضو کرنا چاہتا تھا کہ سن لینا میری ماں بہنوں یہ جملہ, خیمے کی پشت سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی, اور وائے ہو تجھ پر, میرے بچے تین دن سے پیاسے ہیں اور تو پانی زمین پہ بہا رہا ہے. جدا کرنا جدا کرنا,
قیامت کی مجلس ہو رہی ہے. ہاں اسی طرح تو فرصہ دیا جاتا ہے. ارے عزادارو یاد رکھو اپنے پانچویں امام کا یہ قول, روتے ہوئے یہ احتیاط ضرور کیا کرو. تمہارے پانچویں امام محمد باقر فرماتے ہیں جہاں کہیں مجلس ہو وہاں کوئی آئے نہ آئے میری پھوپھی زینب ضرور آتی ہے, میری دادی فاطمہ, اے بی بی فاطمہ زہرا آئیے, ہماری مائیں بہنیں تیرے اجڑے ہوئے گھر کا ماتم کرنے آئی ہیں.
بی بی اپنے اجڑے ہوئے چمن کی بہاریں دے, دیکھ ہمارے بچے تیرے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں, ہمارے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کر رہے ہیں, ہمارے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کر رہے ہیں. ادادارو
ماں آپ لے لے سانس لے لے, اس لیے کہ مجھے تو قیامت کا ایک جملہ کہنا ہے, اسی پر مجلس ختم کروں گا. ادادارو آپ گھروں تک بھی روتے ہوئے جائیں گے اگر مولا نے اعجاز دکھایا. دیکھو مسائل کسی کی میراث نہیں ہوا کرتے, اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. آواز آئی ہو روائے ہو تجھ پر, میرے بچے تین دن سے پیاسے ہیں, تو پانی زمین پہ بہا رہا ہے. ہم نے ادھر ادھر دیکھا, آواز دینے والی نظر نہیں آئی, سوچا میرا بہن ہوگا, سوچا میرا بہن ہوگا, پھر وضو میں مصروف ہوا. دوسری دردناک آواز آئی, اب اولاد والی مائیں سنیں گی یہ جملہ. دوسری آواز آئی, ہر ہر میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا,
ندا کر دی, بس ختم کر دی میں نے مجلس. سزا دار ہر میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا, ہر میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا, ہر نے اتنا سنا پانی بزرگ کا پھینکا, سمجھ گیا یہ کس کی آواز ہے. خیمے میں آیا, بیٹے کو بلایا, بھائی کو بلایا, غلام کو بلایا, اپنے ارادے سے آگاہ کیا. بیٹے سے کہا اپنی ماں کے پاس چلا جا, غلام سے کہا تجھے آزاد کر دیا, بھائی سے کہا اپنے گھر چلا جا. بھائی بیٹا غلام کہتا تم کہاں جا رہے ہو, کہا میں حسین کی جانب جا رہا ہوں, میں فرزند رسول کی خدمت میں جا رہا ہوں, مجھے فاطمہ زہرا بھیج رہی ہے, مجھے فاطمہ زہرا نے بھیجا ہے, میں جا رہا ہوں اللہ. دوستو یہ دعا کا وقت ہوگا, میں سمجھ رہا ہوں ایسے مسائل ہو رہے ہیں کہ جو دعا مانگو گے پوری ہو جائے گی, مگر رو ایسے جیسے زینب اجڑی ہے, ماتم ایسے کرو جیسے فاطمہ چاہتی ہے. دوستو یہ جملہ سن لو, ہر نے اپنے بیٹے بھائی کو بلایا, جب بیٹے سے کہا نا جا تو اپنی ماں کے پاس چلا جا. سنیں گے میرے نوجوانوں یہ جملہ تمہاری نظر کر رہا ہوں, مولا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے. ہر کا جوان بیٹا سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے بابا کیا میری جوانی اکبر کی جوانی سے زیادہ قیمتی ہے؟ جوانوں اب تم رو, لوگ کہتے جوان نہیں روتے, دیکھو جوانوں کا رونا. ارے جوان روتے تو عرش الٰہی بھی کانپتا ہے. آہا آہا میں قربان ہو جاؤں, کیا مجلس ہو رہی ہے دوستو, کس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو, کس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو. بابا کیا میں اکبر پہ قربان ہونے کے قابل نہیں؟ اور نے مرحبا کہا, سینے سے لگایا, اپنے بھائی سے پوچھا تیرا کیا ارادہ ہے, کہا کیا میں حسین کے عباس پہ قربان ہونے کے قابل نہیں؟ اور نے مرحبا کہا اور اپنے غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا, حسین کا صدقہ میں نے تجھے آزاد کیا. ارے ہر کا غلام ہماری جانے قربان اس غلام پر, کہتا ہے اچھے آقا ہو, ساری زندگی کی خدمت کا صلہ دے رہے ہو, جب تک جہنم میں رہے مجھے ساتھ رکھا, اب جنت میں جا رہے ہو
تو مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو.
اب جنت میں جا رہے ہو, آخری جملہ دوستو, اب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو. عزادارو دعا کرو میں یہ جملہ کہہ سکوں. ادھر ہن نے عزادارو بس ختم کر دی میں نے مجلس. ہن کا بیٹا, ہن کا بھائی, ہن کا غلام دونوں پر بیٹھے, خیمے سے چاروں نکلے. ادھر ہن خیمے سے نکلا, ادھر حسین خیمے سے نکلے. آواز دی, حبیب, عباس, اکبر, ادھر آؤ, میرا مہمان آ رہا ہے اور میں قربان ہو جاؤں اس مہمان نواز مولا کے. بس دوستو ختم کرو, آخری جملہ میں نے مجلس ختم کر دی. اب آسونا رکھو, آسونا رکھو, اب تھک کے نہ رہو. اکبر خیمے سے باہر, عباس آئے, حبیب آئے حسین کی خدمت میں. حسین کہتے ہیں, عباس ہر اکیلا نہیں آ رہا. جی مولا. عباس, ہر کا بھائی اس کے ساتھ آ رہا ہے. ہر عالم غربت میں ہمارا مہمان ہو رہا ہے. بس ان کے استقبال میں کوئی کمی نہ رہ جائے, ہم اس کی کوئی خدمت تو نہیں کر سکتے, لیکن ہر کا استقبال, ہر کے ساتھیوں کا استقبال عباس شایان شان ہونا چاہیے. مولا حکم دیجئے. عباس, ہمارا حکم یہ ہے کہ ہر کے بھائی کا استقبال تم کرو گے. اکبر, ہر کے بیٹے کو گلے سے تم لگاؤ گے. حبیب ابن مظاہر, تم ہمارے بچپن کے ساتھی ہو, ہماری جانب سے ہر کا استقبال تم کرو گے. اب رہ گیا ہر کا غلام تو اس کا استقبال فاطمہ کا لا جدا کرنا, جدا کرنا, ماتم کرو, نادا نہ رو. اب رہ گیا ہر کا غلام تو اس کا استقبال حسین خود کرے گا. دارو ہاتھوں کو رومال سے باندھے ہوئے, سر جھکائے ہوئے, بیٹا آیا, بھائی آیا, غلام آیا, پھر گھوڑے سے گرا, قدموں میں گر کے کہتا ہے, مولا اکیلا نہیں آیا, آپ کی ماں زہرا نے بھیجا ہے. مولا میری خطا معاف کر دیجیے. حسین نے قدموں سے اٹھایا, حبیب نے بڑھ کر ہر کو گلے سے لگایا, ان کے بھائی کو عباس کے سینے سے لگایا, ان کے بیٹے کو اکبر نے کلیجے سے لگایا. اب رہ گیا ہر کا غلام, فاطمہ کا لال دونوں ہاتھ پھیلا کر ہر کے غلام کی طرف بڑھا. آپ بھائی, تو میرا محسن ہے. قربان کرولا, یہ ہے جہاد, یہ ہے جہاد معصوم. اس طرح دلوں کو مسخر کرتے ہیں معصوم. ان کے غلام کو حسین نے سینے سے لگایا. آخری جملہ ادا دارو. ادھر ان کا استقبال ہو رہا تھا, ادھر ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, فضا کی آواز آئی, فرض ہے نصیب تیرا, تجھے عباس کی بہن بلا رہی ہے, عباس کی بہن بلا رہی ہے. پھر دوڑا دوڑا آیا, بیوڑی کو بوسا دیا, پسانے کا ہور, تجھے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے. آخری جملہ, آخری جملہ ادا کرو. جدا کرنا, بڑی قیامت کی مجلس ہوگی. لو دعا مانگ لینا اس جملے پر. ہر تجھے, ہر تجھے عباس کی بہن سلام کہہ رہی ہے. ہر نے اپنا سینہ پیٹ لیا. اللہ اللہ, یہ وقت آ گیا آل رسول پر کہ آقا زادیا غلاموں پہ سلام بھیجے. آقا زادیا, جناب زینب کہتی ہے, نہیں ہر, تو میرا محسن ہے, تو نے عالم غربت میں میرا ساتھ دیا. ہر میں مجبور ہوں, مدینہ ہوتا تو مہمانداری کر کے بتاتی. ماں بہنوں, یہ جملہ تمہارے لیے. جناب زینب کہتی ہے, ہر مدینہ ہوتا تو بتاتے کہ ہم کیسے مہمان نواز ہیں. اب تو ہم تجھے ایک پانی کا جام بھی نہیں پلا سکتے, ایک پانی کا جام بھی نہیں پلا سکتے. میرے مولا مجھے طاقت دے دو اور انہیں سننے کی طاقت. بی بی کا جملہ. زینب کہتی ہے, مگر ہر غم نہ کرنا, ہم اپنے محسنوں کے احسان یاد رکھتے ہیں. علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہے کہ اگر آسمان نے مجھے رونے کی مہلت دی, رونے کی مہلت دی تو حسین کے لاشے پر آنے سے پہلے تیری لاش پر بہن بن کے ماتم کروں گی, بہن بن کے رہوں گی.